الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. عن كثير بن قيس رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع أبي ذرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا ذرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة من الملائكة لَيَتَتَوْئِنَّهَتِهَا رِزَانَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُوا لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي الْجَوْفِ الْمَا. وَإِنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ لَلْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةُ بدر على صائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بهز وافر. رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي وسمى الترمذي كيس وابن كثير. حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے کہا میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے ابو درداء میں تیرے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اور ایک حدیث کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور میرا کوئی اور کام نہیں, صرف ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے, وہ جو انہوں نے حدیث پاک پوچھنی تھی وہ پتہ نہیں کون سی وہ جس کو طلب کرنا چاہتے تھے, تو جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں صرف آپ کا ایک ارشاد سننے کے لیے یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں اور کوئی کام نہیں تھا, تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علم طلب کرنے کے لیے راہ پر چلے اللہ اسے جنت کے راستوں سے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے لیے بچھاتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں, حتیٰ کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر اس قدر ہے جس قدر چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر. اور تحقیق علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثہ میں نہیں چھوڑ گئے, ان کا ورثہ علم ہے, جس نے اسے حاصل کیا اس نے کامل حصہ لے لیا. احمد نے ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. بندہ مدینہ منورہ سے چل کر ان کے پاس دمشق پہنچا, کیونکہ صحابہ کرام روئے زمین پر پھیل گئے تھے اللہ کے دین کو لے کر, اور ایک عالم کو اللہ کے نام سے انہوں نے آشنا فرمایا. عہد صحابہ میں عرب سے چل کر افغانستان فتح ہوا اور افغانستان سے ایک درہ چین کو جاتا ہے جس کی بلندی 16,000 فٹ ہے. آج بھی اس درے سے لوگ 16 ہے یا 18 ہے مجھے صحیح یاد نہیں, وہاں گرمیوں میں بھی برف جمی رہتی ہے اور صدیوں کی جمی ہوئی ہے ہر سال اوپر جمتی رہتی ہے. اور گرمیوں میں اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, شک ہو جاتی ہے, لیکن دن کو جو بخارات اٹھتے ہیں وہ رات کو برف بن کے برس پڑتے ہیں, تو وہ بڑی بڑی دراڑیں بن جاتی ہیں لیکن اوپر پھر برف سے ڈھک جاتی ہیں, تو وہ تہ پتلی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں جب اس درے سے لوگ گزرتے ہیں تو آگے دو چار مویشی رکھتے ہیں, جہاں سے وہ پھٹتی ہے برف کو مویشی نیچے چلا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ دراڑ ہے, ورنہ بندے غرق ہو جاتے ہیں. اس درے سے گزر کر چین کے مشرق میں بھی صحابہ کرام کے عہد کی مسجد ہے, آج تک ہے. ہندوستان تک, سری لنکا تک, او مغرب میں کہاں تک, افریقہ تک یہ دین صحابہ کرام کے عہد میں پہنچا. بلکہ آج جتنی اسلامی ریاستیں باقی ہیں اور کفار انہیں مٹا نہیں سکے, یہ وہ زمین ہے کرۂ عرض پر جس پر صحابہ نے دین پہنچایا, اور یہ ان کی برکات کہ جہاں جہاں انہوں نے دین پہنچایا وہاں سے مٹ نہیں سکا, کافر نہیں مٹا سکے. مسلمان اگرچہ چھوڑ چکے ہیں, اس پہ صحیح عمل نہیں کرتے, لیکن با عمل بھی اللہ کے بندے ہیں, مساجد ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, قرآن پڑھے جا رہے ہیں, حدیث بیان ہو رہی ہے, اللہ کی یاد ہو رہی ہے. تو کتنی محنت کرتے تھے کہ وہ مدینہ منورہ میں تھا وہ شخص, تو کسی نے بتایا کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں, ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو وہاں سے اس دور میں جو پیدل کا زمانہ تھا یا اونٹ گھوڑے کا زمانہ تھا, چل کر دمشق پہنچا اور عرض کی کہ میں آپ کے پاس حضور کی حدیث سننے کے لیے حاضر ہوں. وہ حدیث کون سی تھی اس کا ذکر یہاں نہیں ملتا, تو انہوں نے اس کے سفر کے بارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہ پہلے اسے سنا دیا. فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ علم طلب کرنے کے لیے جو راہ چلتا ہے, سفر کرتا ہے, یعنی تو نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا, اتنا لمبا سفر کیا, تو یہ علم کے لیے سفر کرتے, اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا. علم کسے کہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقائد اور عبادات بتائیں, یہی دین ہے؟ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس سے پہلے دنیا آشنا نہیں تھی. انبیاء مبعوث ہوئے, ہر نبی نے یہ انقلاب برپا کیا, لیکن ہر نبی نے اپنے دائرے نبوت کے اندر اور مخصوص قوم کس کی طرف وہ مبعوث ہوا. جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی بعثت سارے جہان, روئے زمین کی ساری آبادی اور سارے زمانوں اور قیامت تک کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی کہ جو بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق, تمام امور کو واضح کر دیں, اللہ پر عقیدہ, ایمان, آخرت, قرآن, کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کیا ہوگا, عبادات کیا ہے, فرائض, واجبات, سنن, نوافل کیا ہیں, لوگوں کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا, بڑا چھوٹا, والدین, بزرگ, ددھیال, ننھیال, سسرال, سب کے ساتھ تعلقات, وہاں سے لے کر عدالتیں، معاشی نظام، حکومت کیا ہوگی، سیاست کیا ہوگی، قومی ملکی معاملات کیسے چلائے جائیں گے، بین الاقوامی معاملات میں مسلمان کا کردار کیا ہوگا، یہ سارا علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ریاست آپ نے بنائی، حکومت اسلامی بنائی اور اس سارے کو عملاً نافذ فرمایا. ریاست بن گئی، دین نافذ ہو گیا، حکومت بھی بن گئی، عدالتیں بھی بن گئیں، فوج بھی بن گئی، جہاد بھی ہوئے، غزوات بھی ہوئے، علاقے فتح بھی ہوئے، دشمن سے سلوک کیا کرنا ہے، کس حد تک جائز ہے، کہاں رک جانا ہے، دوستی کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ناطے سارا، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق، عبادات، معاملات، اللہ کی کتاب، سارا عملاً حضور کی حیات مبارکہ میں پورے جزیرہ نما عرب پر نافذ ہو چکا تھا. تب ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اس کے حصے بنا لیے. کوئی علوم دنیا سیکھتا ہے، سیاست سیکھتا ہے اور فنون سیکھتا ہے، ادب پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے، مختلف شعبے سیاسیات پڑھتا ہے، تاریخ کا فاضل بنتا ہے، لیکن وہ دین نہیں پڑھتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ اسے بے دینی کی طرف لے جاتا. ایک شخص دین پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، دینی علوم میں مہارت حاصل کرتے عمر کھپا دیتا ہے، آدھی عمر پڑھتا رہتا ہے، پھر آدھی عمر پڑھاتا رہتا ہے، لیکن وہ دنیاوی فنون کی طرف نہیں جاتا، آدھا علم اس نے بھی ضائع کر دیا. معاشرے کو اس سے کیا فائدہ پہنچا، ملک کو، قوم کو، ریاست اسلامی کو کیا فائدہ پہنچا؟ آج آدھی دنیا پر اسلامی ریاستیں ہیں، 57 ریاستیں جو ہیں خود مختار مسلمانوں کی ریاست، اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی، سوائے ایک ریاست جو یہ مڈل ایسٹ میں یا عرب میں ہے، ان میں کہیں اللہ کا قانون، اللہ کی حدود نافذ نہیں. کیوں؟ ارباب اختیار دین پڑھتے نہیں، اسے واقف ہی نہیں، اور دیندار ان ساری ریاستوں میں موجود ہیں، لیکن وہ سیاسیات اور یہ علوم دنیا نہ پڑھتے نہ اس طرف آتے. قوت نافذہ ان کے پاس ہے جنہیں دین نہیں آتا، اور جن کے پاس دین ہے وہ قوت نافذہ سے محروم بیٹھے. تو میرے بھائی، دین صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں، دینی علم نام ہے، دنیا کے فنون بھی جانتا ہو، دین کے فنون بھی جانتا ہو، تعلق مع اللہ مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارا دینی علم بھی ہو، دنیاوی فنون بھی ہوں، اور اس کے ساتھ وہ کیفیات بھی ہوں جو علم سے دل پر وارد ہوتی ہیں. کیونکہ علوم نبوت جو ہوتے ہیں وہ دماغ میں نہیں ہوتے، ان کا مصدر دل ہوتا ہے. اگر صرف دماغ میں رہیں گے، دل خالی رہا، تو پھر علوم نبوت سے بھی دولت دنیا کمائے گا، جو سب سے بڑا جرم ہے. تو وہ لوگ کیا تھے اور ان کا خلوص کیا تھا اور ان کی طلب کیا تھی کہ ایک حدیث پاک کے لیے اس نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا، اپنا روزگار چھوڑا ہوگا، اپنا کاروبار چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مدینہ منورہ سے دمشق جانا اس زمانے میں اور واپس آنا، تو میرا خیال ہے سال بھر کا کام ہوگا کم از کم آتے جاتے. تو پھر انہوں نے اسے نوید سنائی کہ جو اللہ کے دین کے علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ کے دین سے علم سے مراد یہ جو میں نے تشریح کیا، یہ ساری ہے، اس کا ایک جز نہیں. اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. علماء اس کی ترجیح کرتے ہیں کہ فرشتے اس کے ہمراہ پر سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اس کی مشکلات آسان کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اسے خیریت سے پہنچاتے ہیں. یہ شرع لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے بھی ہوں تو بھائی ہمیں تو خبر نہیں, اللہ کی مرضی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جو علم حاصل کرتا ہے عالم کے لیے جو مخلوق جتنی آسمانوں میں اور جتنی مخلوق زمینوں میں, یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی, اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے, تاکہ پانی کے اندر کی مخلوق مچھلیاں تک, یعنی پانی میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے. زمینوں آسمانوں کی ساری مخلوق, چاند ستارے فرشتے اور جو اللہ کی مخلوق ہے, ستارے سیارے, زمین پر طرح طرح کی درخت, شجر حجر, پہاڑ پتھر, پانی, خود پانی, ہر چیز پانی کی مخلوق, ہر چیز اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ پانی کی مخلوق پانی کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر, صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کرنا معمولی بات نہیں ہے, حلال کھانا, سچ بولنا, عبادت کیا ہے؟ عملی زندگی میں اللہ کریم کی اطاعت پہ کاربند رہنا. صرف نمازیں پڑھنا یا صرف روزے رکھنا عبادت نہیں ہے. نماز و روزہ بھی تب مقبول ہے کہ رزق حلال ہو. حرام کھا کر کون سی نماز ہوگی, جھوٹ بول کر کون سا روزہ ہوگا. تو ساری شریعت کی پابندی کر کے پھر وظائف پڑھتا ہو, منزل پڑھتا ہو, ذکر کرتا ہو, مجاہدہ کرتا ہو, لیکن خود ہی خود سب محنت کرتا ہو, تو اس پر ایک عالم کی فضیلت جو ان ساری کیفیات کو جانتا ہو ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی ستاروں. وہ بھی ایک ستارہ ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ستارہ کسی کو روشنی نہیں کر سکتا. چاند نکلتا ہے تو کائنات میں روشنی اور ٹھنڈک اور سکون بکھیر دیتا ہے. جب آدمی ان علوم سے بہرابر ہوتا ہے تو ایک کائنات کے سینوں تک وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے, بے شمار قلوب کو سیراب کرتا ہے, بے شمار لوگوں تک قرآن و حدیث کے فیوضات پہنچتے ہیں. تو فرمایا جو صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے, اچھی بات ہے, سچ بولتا ہے, حلال کھاتا ہے, عقائد صحیح ہے, عبادت صحیح ہے, بدعات کے قریب نہیں جاتا, سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, فرائض سنن واجبات نوافل اپنی جگہ ادا کرتا ہے, دن رات مجاہدہ کرتا ہے, اچھی بات ہے, وہ بھی ستارہ ہے. لیکن چودھویں رات کا چاند پھر چاند, تو جو یہ فنون اور علوم حاصل, جو علم حاصل کرتا ہے, علم سے مراد وہ سارے فنون کا جمع ہے. وقت آئے تو اذان دے سکے, نماز پڑھا سکے, وضو کا طریقہ بتا, لڑنا پڑے تو بندوق اٹھا سکے, توپ چلا سکے, گاڑی چلا سکے, جہاز اڑا سکے, حکومت کرنی پڑے, عدالت میں بیٹھنے پڑے تو انصاف کر سکے, اسے قانون آتا ہو, سچ جھوٹ میں تمیز کر سکے, جہاد کرنا پڑے تو فنون جانتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا سے ٹرین لوگ بھرتی کیے تھے؟ سارے فنون صحابہ ہی نہیں کہ سارے کام صحابہ ہی نے انجام لیے تھے اور بہت بڑی سلطنت بنا دی تھی اور اس میں انصاف قائم کر کے دکھایا تھا, امن قائم کر کے دکھایا تھا. اور فرمایا یقیناً علماء وہ عالم جو پورا علم حاصل کرتے ہیں کیفیات کے ساتھ وہ انبیاء کے وارث ہیں. یقیناً علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں, اس لیے کہ نبی کوئی دولت دنیا وراثت میں نہیں چھوڑتے, دینار و درہم نہیں چھوڑتے, انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے. تو جسے اللہ نے وہ علم عطا کیا اس نے نبی کی وراثت سے حصہ پایا, وہ نبی انبیاء کا وارث ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت بڑی فضیلت ہے حصول علم کی, لیکن کامل علم ہے علم الادیان و علم الابدان, نارمیٹو سائنسز اور فزیکل سائنسز, عقائد, اعمال, کردار اور دنیاوی معاملات, صحت, بیماری, سیاست, حکومت, عدالت, معیشت, ان سب کو جب جمع کیا جائے تو العلم بنتا ہے, سارا علم بنتا ہے. کیونکہ یہ ساری برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو صحابہ نے حاصل کی, اور انہی پر ریاست اسلامی کو استوار کیا جس نے روئے زمین پر انقلاب برپا کر دیا. ونبی امامت البحلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته على السماوات والارض حتى النملة في حجره حتى الحوت لو يفلون على معلم الناس والناس الخير, رواه الترمذي ورواه الدارمي. ان مقول مرسل لم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العبد كفضلي على ادناكم, ثم تلا هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء. وسرد الحدیث الى آخر. حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کا ذکر کیا گیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ, ایک شخص بہت عابد ہے, بڑی عبادت کرتا ہے, عبادت گزار ہے, نیک ہے, سچ بولتا ہے, حلال کھاتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, فرائض, نوافل, سنن, ہر چیز وقت پر ادا کرتا ہے, اور دوسرا اس نے علم حاصل کیا ہے, عالم ہے. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ عالم عبادت نہیں کرتا, مراد یہ ہے کہ عالم فرائض, سنن, واجبات, ضروری عبادت ادا کر کے باقی وقت اصول علم میں اور علم پڑھنے اور پڑھانے اور آگے بانٹنے میں اور اس پر عمل کرنے اور سکھانے میں لگا. عابد فرائض سنن ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتوں میں سارا وقت اپنی جان کے لیے, محنت کے لیے, مجاہدے کے لیے صرف کرتا رہتا. یہ فرق ہے عالم اور عابد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر, عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین آدمی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ذات اقدس سے کائنات کو فائدہ پہنچا اور رہتی دنیا تک پہنچتا رہے گا. جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تب تک آپ کا پیغام حق پہنچتا رہا ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور ہی کی برکات ہے, آپ کا تعلیم فرمایا. عالم علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے, پھر اسے آگے پہنچانے میں محنت کرتا ہے, روح زمین پر پھیل جاتے ہیں اس کے طالب علم, اس کے سیکھے ہوئے کہاں کہاں سکھاتے, کہاں کہاں وہ برکات پہنچتی ہیں. عابد ساری محنت اپنے ذات کے لیے کرتا ہے, اچھا کرتا ہے, لیکن اس کا فائدہ متعدی نہیں ہے, اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. عالم کے علم کا فائدہ بہت سی مخلوق کو ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس کے لیے فرشتے اہل آسمان اہل زمین حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اب اہل علم کو علماء حضرات کو یہ انعام بہت بڑا ہے. اب اگر ہم اپنی تقریروں سے اپنے بیانات سے اپنی تبلیغ سے دنیا حاصل کرنا چاہیں تو پھر یہ بات تو جاتی رہے گی, پھر مقصد دنیا اگر یہ تب تک ہے جب تک مقصد رضائے الہی. جب مقصد اصول دنیا ہوگا تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کے چند سکے جن کا اعتبار نہیں کہ ملیں گے یا نہیں, مل گئے تو ہم استعمال کر سکیں گے یا نہیں, یا استعمال کیے تو بھی فنا ہو جائیں گے. اور پھر آخرت میں وہی بات, جہنم کی آگ پہلے شہید عالم اور سخی سے جلائی جائے گی. میں نے یا اللہ علم حاصل کیا, میں نے مخلوق فرمایا تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے, بڑا مقرر ہے, بڑا اچھا قاری ہے, لوگوں نے کہہ دیا, میرے لیے کیا لائے. تو اس احتیاط کے ساتھ کہ جو علم اللہ کے لیے حاصل کرے اور ساری عمر اللہ کی رضا کے لیے پہنچائے, فرمایا اس کے لیے تو آسمانوں کی مخلوق, زمینوں کی مخلوق, چیونٹیاں اپنے بلوں میں, مچھلیاں پانی میں بھی دعا کرتی ہیں. کیونکہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پھیلانے کا سبب, حضور کی بارگاہ کا خادم ہے. اس لیے ترمذی اور دارمی نے مکحول سے مرسلن روایت کی ہے. مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جو تابعی سے روایت ہو اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی نہ ہو اور درمیان کی کڑی بیان نہ کی ہو, اسے مرسل کہتے ہیں. کہ دو شخصوں کا ذکر نہیں کیا, فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کی عظمت کا ادراک خشیت الہی انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں علم نصیب ہوتا ہے. اور پھر آخر تک یہی حدیث انہوں نے بیان فرمائی. مولانا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم طب وان رجالا یاتوکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لوگ تمہارے تابع ہیں, حضور اپنی مجلس میں فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے حضور کے سامنے صحابہ کرام, تو آپ فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر جو دین پھیلے گا اس کے امین تم ہو, مخلوق تمہارے پیچھے چلے گی, میری نبوت میری رسالت قرآن کے قرآن ہونے کے, حدیث کے حدیث ہونے, سنت کے سنت ہونے, واجب نفل کے گواہ تم ہو, میرے ارشادات کے امین تم ہو, لوگ تمہارے تباہ کی مخلوق قیامت تک آنے والی وہ تم سے دین سیکھے گی, لوگ زمین کے اطراف سے تمہارے پاس دین کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ, فرمایا روئے زمین پر جسے دین کی طلب ہوگی وہ دین تم ہی سے لے گا, کیونکہ تمہارے پاس سارا دین ہے, تم موجود ہو, میرے براہ راست شاگرد تم ہو. جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے حق میں میری وصیت قبول کرو بھلائی کی. یعنی میری اس بات کو یاد رکھنا انہیں دین سکھانا، حقیقی صحیح تعلیم دینا، ان کی بھلائی چاہنا. گویا علماء کے لیے قیامت تک حضور فیصلہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے مخلوق کی بھلائی جانا اپنے فائدے کے لیے نہ لگ جانا کہ مجھے پیسے مل جائیں، لوگ میرے پہنچوں میں، لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اس میں نہ پڑ جانا. میں دولت جمع کر لوں، میں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے سجدے، لوگ تو سجدے کروا رہے ہیں یار، کیا فائدہ اس دینداری کا اور اس مرشد بننے کا، اس پیر بننے کا، جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے تم پروردگار بن کے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انہیں یہ میری وصیت ہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، بھلائی سکھانا، اچھائی کی تربیت کرنا، اور فرمایا میری رضا کے لیے کرنا، میری امانت ہے علماء کے پاس، میری طرف سے پہنچانا. اب جب بات حضور کی طرف سے پہنچائی جائے گی تو اس میں بھلا کوئی ہیرا پھیری، کوئی خیانت، کوئی بدیانتی ہو سکتی؟ اسے باپ کی جاگیر نہ سمجھ لینا، اسے دنیا کمانے میں نہ لگ جانا، اسے اپنی بڑائی منوانے میں نہ لگ جانا. میری امانت ہے، میری وصیت ہے، میرا ارشاد ہے تمہارے پاس، ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے میری طرف سے پہنچانا. اللہ اللہ اللہ. نبی حریرہ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ دالۃ الحکیم فیص وجدہا فہو احق بہا رواہ ترمذی وابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب ابراہیم ابن الفضل راوی ضعیف یضعف فی الحدیث. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی دانا آدمی کی گمشدہ دولت ہے. ایک جگہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ دانائی مومن کی گمشدہ دولت ہے، وہ کہیں سے بھی ملے لے لو. جیسے ایک چیز گم ہو جائے تو کسی کو بھی ملے، وہ بندہ فقیر ہے یا امیر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، جسے مل گئی پتہ چلے وہ یہ کسی کی مطلب بندہ اس سے لے لیتا ہے. اسی طرح دانائی کی بات، بھلائی کی بات دانا کی یا مومن کی گمشدہ چیز ہے، بھلائی جہاں سے بھی ملے لے لو. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر بھلائی کی بات کر رہا ہے تو قبول کر لو، اس بات کو چھوڑو کون کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. یہ دیکھو کہ بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، مخلوق کی بھلائی کی ہے، تو یہ نہ دیکھو کون کر، یہ دیکھو کر کہہ کیا رہا ہے. بات بھلی ہے تو اس سے لے لو. ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے کہ ایک راوی ابراہیم بن فضل اس میں ضعیف ہیں، لیکن یہ حدیث کئی طریقوں سے روایت ہوئی ہے، تو ضعیف حدیث بھی جب متعدد طریقوں سے روایت ہوتی ہے تو پھر اس میں قوت آ جاتی ہے. اور پھر یہ فضائل اعمال میں ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے. ایک ایسا شخص جو حلال حرام، ثواب عذاب، فرض واجب، سنن نوافل، احکام دین جانتا ہو، فقیر ہو، جو دین کو سمجھتا ہو، قرآن و حدیث سے واگاہ ہو، 1000 عابد جو عبادت کر رہے ہیں اور وہ دین سے اس طرح آگاہ نہیں ہیں، ان سے شیطان کے لیے وہ بھاری ہو جاتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو عابد عبادت تو کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ اس طرح دین میں فا ہو سکتا ہے، کسی وقت اس میں کوئی وہ کبر و نخوت پیدا کر دے، اپنی بڑائی پیدا کر، ہر وقت خطرے میں ہے، جبکہ جاننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے خرابی ہو رہی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیٹھے تھے تو مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا کہ او زمین آسمان میں روشنی پھیل گئی, روشنی ہو گئی, نور ہی نور ہے, اور آواز آئی کہ عبد القادر تو نے جس مقام پر پہنچنا تھا پہنچ گیا, اب تیرے لیے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, اب تو نماز روزے سے بری ہے, اب تو بیٹھ کر مراقبے ہی کیا کر. انہوں نے فوراً لا حول پڑھا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اندھیرا چھا گیا. سنا بے ایمان تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے. تو شیطان نے کہا جی آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ورنہ میں نے اس طرح بڑے عابدوں کو گمراہ کیا. فرمایا علم نے نہیں, مجھے میرے اللہ نے بچایا. کہنے لگا یار تو پھر بچ گیا, میں نے تو یہ حملہ بھی بڑے لوگوں پر کیا تھا. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اب اگر شاید ان کے پاس وہ فقیہ نہ ہوتے تو ممکن ہے دھوکہ کھا جاتے. ایسے لوگ اس زمانے میں میں نے دیکھے ہیں. ایک میرا جاننے والا بھی ایسا تھا, رات دن بیچارہ چل کشی میں لگا رہتا تھا, تو نماز نہیں پڑھتا تھا. تو میرا تو لحاظ کرتا تھا, ڈرتا تھا, سامنے بات نہیں کرتا. میں ایک بندے سے پوچھو کہ کیوں نماز نہیں پڑھتا, تو اسے وہ کہنے لگا جی نماز زینہ ہے, سیڑھی ہے, ایک جگہ پہنچ جو وہاں پہنچ گئے انہوں نے کیا کرنی ہے. زینے کی ایک انتہا ہوتی ہے نا, بندہ ساری عمر زینہ تو نہیں چڑھتا رہتا نا. ایک منزل پر چڑھنے کے لیے زینہ ہے, اس پر پہنچ گئے تو پھر آگے زینے کو کیا. تو اس بندے نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے رہے, صحابہ کرام تو پڑھ, وہ پھر نہیں پہنچے. نہیں نہیں وہ اور بات ہے. تو اس طرح کے لوگ آج بھی ملتے ہیں. بیچارہ فوت ہو گیا, اب وہاں وہ اپنے زینے بھگت رہا. جس زینے پہ چڑھا تھا اس کی منظر پہ پہنچ گیا. تو اس لیے حضور کا ارشاد ہے کہ جاننے والا فقیہ محض, نہ جاننے والے محض عبادت گزار, ایک ہزار عابدوں سے شیطان پر وہ ایک ببو اللہ کی مدد سے اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے, دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی شیطان کے چنگل سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے. اور عابد عبادت کرتے خود بھی خطرے میں رہتا ہے, کسی کو کیا بچائے گا, چونکہ دین کو سمجھتے ہیں, خود بھی کہیں غلطی کر سکتا ہے, دھوکہ کھا سکتا ہے.